السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ آپ کی میزبان بہجت حاضر ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر انجم ہیرل گیل ہیں. خبروں سے حسب معمول آغاز کرتے ہیں. پہلے عام خبروں کی سرخیاں پاکستان سے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان کے 2 صوبوں پنجاب اور سندھ کے 20 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں ہفتے کے روز ووٹ ڈالے گئے ہیں اور ووٹنگ کا عمل شام 5:30 بجے تک جاری رہا. جنوبی ایشیا.
افغانستان میں القاعدہ کے وسیع تربیتی علاقے پر امریکہ کا حملہ. صوبہ ننگرہار میں داعش کے خلاف مقامی افغانوں کا کارروائی کرنے کا اعلان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں مصر کے وزیر اعظم شریف اسماعیل نے روس کے مسافر بردار طیارے کے کریش کی تصدیق کر دی ہے, جس میں 224 افراد سوار تھے جو مصر کے تفریحی مقام شرم الشیخ سے پرواز کے آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں گر کر تباہ ہو گیا. ابتدائی رپورٹوں کے مطابق جہاز پر سوار مسافروں میں سے کسی کے بچنے کی کوئی امید نہیں. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. پاکستان کے 2 صوبوں پنجاب اور سندھ کے 20 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں ہفتے کے روز ووٹ ڈالے گئے. پولنگ کا عمل صبح 7:30 بجے شروع ہوا, جو شام 5:30 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہا. پنجاب کے جن 12 اضلاع میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں وہاں اندراج شدہ ووٹروں کی تعداد 2,85,000 ہے, جبکہ سندھ کے 8 اضلاع میں ووٹروں کی تعداد 46,18,000 ہے. اس موقع پر سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں اضافی پولیس اہلکار کو تعینات کر دیے گئے. لیکن بعض پولنگ اسٹیشنوں پر مخالفین میں ہاتھا پائے کے واقعات بھی ہوئے, جبکہ بعض مقامات سے مسلح تصادم کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں. مسلح تصادم کی بات ہوئی تو ابھی, جیسے کہ ہم بتا رہے ہیں, صوبہ سندھ کے علاقے خیرپور میں مقامی حکومتوں کے انتخابات کے دوران ایک پولنگ اسٹیشن پر 2 گروہوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں متعدد افراد کی ہلاکت کی خبر ہے. صورتحال پر قابو پانے کے لیے انتظامیہ نے سیکورٹی فوجوں کی مدد طلب کی ہے. کراچی سے ہمارے نمائندے شہزاد حسین اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر موجود ہیں, ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. السلام علیکم شہزاد صاحب.
وعلیکم السلام.
جی شہزاد صاحب, اب کوئی تازہ ترین اطلاعات سنائیے, بتائیے ہمارے سننے والوں کو, خیرپور کے حوالے سے بھی اور صوبہ سندھ کے باقی مقامات سے بھی ملنے والی خبروں کے مطابق.
جو 2 خبریں فی الوقت میں دوں گا وہ یہ, ایک تو کہ گنتی جاری ہے اور ہمارے ذرائع ابلاغ سے, جو مقامی ذرائع ابلاغ سے دوڑ ہے, یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہم بتا رہے ہیں, تو وہ تو ایک سلسلہ ہے. کچھ دیر پہلے تک جو یہ خیرپور والا واقعہ ہے, جہاں پر بتایا یہ گیا ہے کہ 2 سیاسی گروہ جماعتیں جو ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ حکمران جماعت ہے, اور اس کے بعد وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل, ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ فائرنگ ہوئی اور شروع میں 4 پھر 8 پھر 11 افراد کی ہلاکت بتائی گئی. بعد میں ہاسپٹل میں ایک اور ڈیتھ ہوئی, تو اب تک درجن افراد جو ہلاک ہو چکے ہیں, کئی زخمی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ہلاکتوں میں اضافہ ہو جائے. اچھا, یہاں پر سلسلہ یہ ہے کہ جی پولنگ 7:30 شروع ہوئی, شام 5:30 بند ہوئی. خیرپور میں جب حالات خراب ہوئے تو فوج کو بلانا پڑا, اب وہاں پر حالات قابو میں ہیں. اب تک کی جو انفارمیشن ہے تو اس حوالے سے, فائرنگ کے اس معاملے کے حوالے سے کوئی گرفتاریاں نہیں ہوئی, لیکن کچھ اور جو علاقے ہیں سندھ کے, وہاں سے مزید لڑائی جھگڑے جو ان کی خبریں بھی آئی ہیں, پھر کچھ گرفتاریوں کی خبریں بھی آئی ہیں, جیسے کہ سکھر سے بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں. یہ جو پہلا مرحلہ ہے سندھ میں, جیسے پنجاب میں بھی, وہاں پہ پنجاب میں 12 اضلاع میں ہوئے یہ انتخابات اور سندھ میں 8 میں ہوئے ہیں. سندھ میں سکھر, خیرپور, گھوٹکی, لاڑکانہ, شکارپور, جیکب آباد, کشمور اور کمبر میں یہ الیکشن ہوئے ہیں. اور یہاں پر بلاول بھٹو زرداری, جو کہ حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ ہیں, وہ خود پہنچے, انہوں نے اپنا ووٹ ڈالا. سب سے پنجاب میں مسلم لیگ نون کے سربراہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب گئے. تجزیہ کار اس کو بھی بڑا اہم قرار دے رہے ہیں کہ جو سربراہ ہیں وہ جا رہے ہیں. میری بات جو سیاسی تجزیہ کار ہیں پروفیسر توصیف احمد, ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اتنے زیادہ اختیارات نچلے درجے تک نہیں آئیں گے جس اسٹرکچر کے تحت یہ انتخابات ہو رہے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جو بھی نتائج ہیں اس کا بڑا گہرا اثر پڑے گا جو اگلے جو عام انتخابات ہوں گے ان پر. اور جو انتخابات ہیں قومی اسمبلی کے, اس کے نیچے آپ کہہ لیں ایک طرح سے صوبائی اسمبلی, اور اس کے نیچے یہ مقامی جو حکومت کے انتخابات ہیں, تو پروفیسر صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ انتظامات بھی کچھ اسی طرح نچلے درجے کے تھے, تبھی یہ تصادم ہوا اور 12 اب تک ہلاکتیں جو ہے وہ سامنے.
اچھا, جو غیر سرکاری نتائج شہزاد صاحب سامنے آئے ہیں, ان کے مطابق کسی واضح رجحان کا پتہ چلتا ہے کہ زیادہ تر لوگ کس پارٹی کے امیدوار کو, ظاہر ہے کہ زیادہ تر آزاد امیدوار بھی ہیں ان انتخابات میں جنہوں نے حصہ لیا ہے, جیسے کہ خیبر پختونخوا میں بھی ہوا, لیکن پھر بھی کوئی واضح رجحان نظر آتا ہے ووٹروں کا؟
جی میں ایک اس پہ بات کہوں, جب پورے ملک یا صوبے میں ہوتے ہیں الیکشنز تو الگ ہی کچھ رنگ ہوتا ہے. یہ چونکہ سندھ کے کچھ حصوں میں تھا, جن کچھ حصوں میں الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پر ویسے جو حکمران جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی وہ جیتتی رہی ہے اور ابھی بھی یہی اشارے مل رہے ہیں کہ وہ آگے ہے. اس کے بعد ویسے تو صوبہ سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ ہے, لیکن ان کا زور کچھ شہری علاقوں میں زیادہ دیکھا گیا, وہ جیتتے رہے شہری علاقوں سے. چنانچہ ان علاقوں میں جہاں الیکشنز ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی کے بعد فنکشنل جو ہے پاکستان مسلم لیگ فنکشنل, اور اس کے علاوہ قوم پرست ہیں اور جو آزاد امیدوار ہیں, اب تک جو نتائج آ رہے ہیں وہ اس طرح سے.
بہت بہت شکریہ شہزاد حسین, کراچی سے ہمارے ساتھ تھے. ہم اپنے سننے والوں کو بتائیں, جیسا کہ ابھی آپ کو لاہور سے سننے والی رپورٹ میں بھی پتا چلے گا کہ انتخابات کا جو باقاعدہ نتائج کے بارے میں معلوم ہو سکے گا وہ ابھی فوری طور پر نہیں ہو سکتا, کچھ دیر اس میں لگ سکتی ہے. تو جیسا کہ ہم آپ کو بتاتے آ رہے ہیں کہ مقامی حکومتوں کا جو پہلے مرحلے میں پنجاب کے 12 اور سندھ کے 8 اضلاع میں انتخابات ہوئے, جن میں بڑے پیمانے پر گہما گہمی دیکھنے میں آئی ہے. کئی علاقوں میں مقامی امیدواروں کے حامیوں کے درمیان لڑائی جھگڑوں کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں. پنجاب میں آج ہونے والے انتخابات کی صورتحال پر بات کرتے ہیں لاہور سے افضل رحمان.
یہاں پہلے مرحلے میں 12 اضلاع میں پولنگ کا عمل تو مکمل ہو گیا ہے, اس وقت گنتی جاری ہے اور غیر حتمی غیر سرکاری نتائج بھی آنا شروع ہو گئے ہیں, لیکن یہ چونکہ انتہائی ابتدائی نتائج ہیں اس لیے کسی رجحان کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. تو پنجاب میں کوئی 12,164 یونین کونسل کے لیے 40,000 سے زیادہ امیدوار تھے, اور جو اضلاع جن میں یہ انتخابات پولنگ ہوئی ہے لاہور, قصور, ننکانہ صاحب, چکوال, پاک پتن, اکاڑا, بہاول نگر, لودرا, وہاڑی, گجرات, بھکر اور فیصل آباد, یہ اضلاع ہیں. ان میں سے کئی اضلاع میں سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کے مابین ایک دوسرے کے خلاف دن بھر نعرہ بازی ہوتی رہی, ہنگامہ آرائی بھی ہوئی, ہاتھا پائی کے واقعات بھی ہوئے. کچھ مقامات پر فائرنگ کے نتیجے میں لوگوں کے زخمی ہونے کی رپورٹیں بھی ملی ہیں, اسلحے کی نمائش پر گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں, ضابطہ اخلاق کی دیگر خلاف ورزیوں پر بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں. وزیر اعظم نواز شریف نے لاہور میں اپنے آبائی انتخابی حلقے میں ووٹ ڈالا, اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جمہوریت ہی پاکستان کا مستقبل ہے. پنجاب کے تمام ان 12 اضلاع میں جہاں انتخابات ہوئے ہیں خواتین ووٹرز نے بھی مناسب تعداد میں حصہ لیا ہے, لیکن ابھی ہمارے پاس کوئی اعداد و شمار نہیں ہے. یہی دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ اچھی خاصی رونق تھی ایون ان ڈسٹرکٹ میں بھی جو لاہور سے دور ہیں. ان انتخابات میں آزاد امیدواروں کی تعداد نسبتاً بہت زیادہ ہے, اور عام خیال ہے کہ جس طرح خیبر پختونخوا میں ہوا تھا کہ آزاد امیدوار اچھی خاصی تعداد میں کامیاب ہوئے تھے, پنجاب میں بھی اسی نوعیت کا نتیجہ دیکھنے میں آ سکتا ہے. اور تجزیہ کار کہتے ہیں کہ مقامی حکومتوں کے انتخاب کئی لحاظ سے عام انتخابات سے تو مختلف ہوتے ہیں, لیکن اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ بصیر اقتدار جماعت ہی کا پلڑا بھاری رہتا ہے. پنجاب میں اصل مقابلہ حکمران پی ایم ایل این اور حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف کے درمیان ہے, اور ان دونوں جماعتوں کے کارکن تمام دن ایک دوسرے کے خلاف سخت آرا دیکھے گئے ہیں. فیصل آباد میں تو مسلم لیگ نون ہی کے دو دھڑے ایک دوسرے کے خلاف صفا رہے, ایک طرف پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ کا گروپ تھا, دوسری طرف وزیر مملکت برائے بجلی پانی عابد شیر علی اور ان کے والد شیر علی کا گروپ تھا. لاہور میں اکا دکا واقعات کے علاوہ عمومی طور پر پولنگ پورا طور پر ہوئی ہے, تمام دن گہما گہمی دیکھنے میں آئی. پولنگ اسٹیشنوں کے باہر سیاسی جماعتوں کے کیمپوں میں کارکن مصروف دیکھے گئے, دوپہر کو ان کو لنچ باکسز مہیا کیے گئے. ٹرن آؤٹ کے بارے میں ابھی کچھ کہنا قبل وقت ہوگا, 25% نتائج آنے کے بعد ابتدائی طور پر ٹرن آؤٹ کا کچھ اندازہ ہو پائے گا, اور عام خیال یہ ہے کہ ابھی کئی گھنٹوں کے بعد شاید ایسا ممکن ہو, کیونکہ یہ جو بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں یا عام انتخابات کے نتائج تو رات کے 12-1 بجے تک واضح ہو جاتے ہیں. یہ نتائج جو ہیں غالباً کل صبح تک, میں پاکستان کے ٹائم کی بات کر رہا ہوں, شاید واضح ہو پائیں, اور پوری طرح ان کی گنتی جو ہے کل شاید دوپہر تک مکمل ہو پائے.
افغانستان میں امریکی فوج کے اعلیٰ ترین کمانڈر نے کہا ہے کہ امریکی فوجوں نے القاعدہ کے تربیتی کیمپوں پر حملہ کیا ہے، جن کے بارے میں خیال ہے کہ وہ 14 سال سے جاری افغان جنگ کے دوران سامنے آنے والے سب سے بڑے کیمپ ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہونے والی خبر میں جنرل جان کیمبل نے کہا کہ اس حملے میں القاعدہ کے 160 کارندوں کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں، جس میں درجنوں امریکی فضائی کارروائیاں کی گئیں اور 200 اسپیشل فورسز آپریشنز کے ارکان نے حصہ بھی لیا۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
افغانستان میں امریکی فوج کے اعلیٰ ترین کمانڈر نے کہا ہے کہ امریکی فورسز نے القاعدہ کے تربیتی کیمپوں پر حملہ کیا ہے، جن کے بارے میں خیال ہے کہ وہ 14 سال سے جاری افغان جنگ کے دوران سامنے آنے والے سب سے بڑے کیمپ ہیں۔ موقر امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق جنرل جان کیمبل نے کہا کہ اس حملے میں القاعدہ کے 160 کارندوں کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن 11 اکتوبر کو کیا گیا اور اس میں افغانستان کی پاکستان کے ساتھ جنوبی سرحد پر واقع 80 مربع کلومیٹر تربیتی علاقے کو نشانہ بنایا گیا۔ خیال ہے کہ یہ تربیتی کیمپ 1 سال سے یہاں موجود تھے۔ مذکورہ علاقے میں امریکہ نے درجنوں فضائی کارروائیاں کی اور ان میں اسپیشل فورسز آپریشنز کے 200 اہلکاروں نے حصہ لیا۔ یہ آپریشن ایسے وقت شروع کیا گیا جب رواں ماہ ہی صدر اوباما نے اعلان کیا تھا کہ افغانستان میں 2016 کے دوران بھی امریکی فوجیوں کی موجودہ تعداد یعنی 9,800 اہلکاروں کو برقرار رکھا جائے گا اور 2017 میں ان کی تعداد کم کر کے 5,500 تک رہ جائے گی۔ ادھر افغانستان کے مشرقی صوبہ ننگرہار میں سینکڑوں مقامی لوگ شدت پسند گروہ داعش کے جنگجوؤں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ننگرہار کے ضلع ایچن کے حکام کے مطابق داعش کے خلاف افغان حکومت کی کارروائیوں میں لگ بھگ 600 مقامی افراد نے سرکاری فورسز کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے اور اب وہ اس کام میں شامل ہیں۔ ضلع ایچن کی سرحدیں پاکستان کے ساتھ ملتی ہیں اور حالیہ دنوں میں یہ خبریں سامنے آئیں کہ یہاں داعش کے جنگجو اپنے قدم جما رہے ہیں۔ اس علاقے میں اطلاعات کے مطابق داعش کے جنگجوؤں کی تعداد لگ بھگ 1500 بتائی گئی تھی، جن میں سے حکام کے مطابق بیشتر سرکاری فورسز سے لڑائی میں مارے جا چکے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں حالیہ زلزلے سے لگ بھگ 36,000 مکانوں کو نقصان پہنچا ہے۔ سب سے زیادہ نقصانات صوبہ خیبر پختونخوا اور ملحقہ قبائلی علاقوں میں ہوئے۔ عہدیدار کہتے ہیں کہ سروے ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں اعداد و شمار اکٹھا کرنے میں مصروف ہیں۔ مزید تفصیلات بتانے کے لیے اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں محمد اشتیاق۔
پاکستان میں 26 اکتوبر کو آنے والے شدید زلزلے سے متاثرہ افراد، خاص طور پر خواتین اور بچوں کی تعداد معلوم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور اس سلسلے میں متعلقہ اداروں کی ٹیمیں بھی روانہ کی جا چکی ہیں۔ تاحال سرکاری طور پر یہ نہیں بتایا جا سکا ہے کہ زلزلے سے کل کتنے افراد متاثر ہوئے اور ان میں بچوں اور خواتین کی تعداد کتنی ہے۔ آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے NDMA کے ترجمان احمد کمال نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ پہلی ترجیح لوگوں کی زندگیاں بچانا تھی اور اب متاثرہ لوگوں کی مجموعی تعداد معلوم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
بچوں کی تعداد کی ہم نے بے تحاشا کوشش کی، ابھی تک ہمیں ڈیٹیلز نہیں ملی ہیں دونوں پروونشل ڈیزاسٹر مین اتھارٹی سے اور GP وغیرہ سے، اس لیے کہ وہ ایک تو یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ آبادیاں وہاں پہ دور دراز ہیں اور شروع میں تو ریسکیو سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ ریسکیو کیا جائے اور لوگوں کو شیلٹر دیا جائے۔ تو جس وقت یہ ساری چیزیں سامنے ہوتی ہیں تو اس میں یہ ڈس ایگریگیٹڈ ڈیٹا یا خواتین اور بچوں کی تعداد کے بارے میں انفارمیشن ابھی تک نہیں ہے، لیکن اس چیز کو اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے ہم نے جن علاقوں میں یہ معاملات ہیں ان علاقوں میں آفیشلی انکوائر کیا ہے کہ ہم سے ڈیٹیلز شیئر کی جائیں، تاکہ جیسے آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں ہم آپ سے شیئر کر سکیں۔
NDMA کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 272 ہو چکی ہے، جبکہ صوبہ خیبر پختونخوا میں آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں 55 بچے بھی شامل ہیں۔ زلزلے سے مجموعی طور پر 2100 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق زلزلے سے جزوی اور مکمل طور پر تباہ ہونے والے گھروں کی تعداد 36,000 سے زائد ہے۔ 7.5 شدت کے زلزلے کا مرکز افغانستان کے شمالی صوبے بدخشاں میں پہاڑی سلسلے ہندو کش میں 196 کلومیٹر زیر زمین تھا۔ اس زلزلے سے 120 سے زائد افراد افغانستان میں بھی ہلاک ہوئے۔ زلزلے سے سب سے زیادہ پاکستان کے شمالی پہاڑی اضلاع متاثر ہوئے، جہاں سردی کی شدت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور آنے والے 2 روز کے دوران متاثرہ علاقوں میں بارش اور برفباری کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی سامان پہنچانے کے لیے ہیلی کاپٹر اور مال بردار فوجی طیارے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ NDMA کے مطابق 26 اکتوبر سے اب تک بعد از زلزلے کے 74 جھٹکے محسوس کیے جا چکے चुके हैं जिनकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 2.2 से 5.3 तक रिकॉर्ड की गई। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
मिस्र के वजीर आजम शरीफ इस्माइल ने रूस के एक मुसाफिर बर्दार तैयारे के क्रैश की तस्दीक कर दी है जिसमें 224 अफराद सवार थे। मिस्र के तफरीही मकाम शर्मुल शेख से परवाज के आधे घंटे से भी कम वक्त में यह जहाज गिरकर तबाह हो गया। इब्तदाई रिपोर्टों के मुताबिक जहाज पर सवार मुसाफिरों में से किसी के बचने की उम्मीद नहीं। वजीर आजम इस्माइल शरीफ ने हफ्ते के रोज हादसे की खबर सुनकर इस्माइलिया शहर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा,
فريق عمل هينتقل فني هينتقل هناك لبدء الاجراءات التحقيق وفي تواصل طبعا مع السفير
وزير اعظم اسماعیل شریف کہہ رہے ہیں کہ تکنیکی ماہرین کی ایک ٹیم یہ چھان بین کرے گی کہ ہوا کیا اور اس چھان بین کو روسی سفارت خانے سے مربوط کیا جائے گا۔ ایئر بس A321 پیٹرزبرگ کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ 217 سیاحوں کے ساتھ 17 بچے بھی تھے جبکہ عملے کے افراد کی تعداد 7 تھی۔ مصر کے امدادی کارکنوں کے مطابق انہوں نے حادثے کا شکار ہونے والوں کی لاشیں ملبے سے نکال شروع کر دی ہیں۔ بعض رپورٹوں کے مطابق پائلٹ نے ریڈیو کے ذریعے مسئلے کی خبر دیتے ہوئے قریب ترین ایئرپورٹ پر اترنے کی اجازت چاہی تھی۔ جہاز کا رابطہ 23 منٹ کے بعد منقطع ہو گیا۔ وزیر اعظم نے اسماعیلیہ کے دورے کے دوران ہی حکومت اور سیکیورٹی عہدیداروں کے ساتھ ہنگامی میٹنگز کا آغاز کر دیا۔ واشنگٹن کی طرف سے داعش کے خلاف لڑائی میں مربوط کوششوں کے لیے شمالی شام میں امریکی کمانڈوز بھیجنے کے فیصلے پر اوباما انتظامیہ اور مغربی ملکوں کی حمایت یافتہ شام کی سیاسی حزب اختلاف کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سنی عرب باغی بھی ناخوش ہیں جن کی ترجیح شام کے صدر بشار الاسد کو برطرف کرنا ہے۔ فری سیرین آرمی کے ساتھ باغی کمانڈروں نے کہا کہ انہیں امریکہ کے شمالی علاقے میں فوج بھیجنے کے فیصلے کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ ایف ایس اے باغی کمانڈروں کے لا علم رکھے جانے پر جنجلاہٹ کا اظہار کرتے ہوئے شکایت کی ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے امریکہ شمالی شام میں کردش پیپلز پروٹیکشن یونٹس یا وائی پی جی کی صلاحیت میں اضافہ کرنے اور وہاں موجود عرب اور ترکمان ملیشیا کے چھوٹے اتحاد کو مدد دینے کا ارادہ رکھتا ہے، جبکہ دریا فرات کے مغرب میں باغی فوجیوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ امریکی افواج جلد ہی آئیسل یا داعش کے خلاف جنگ میں مدد دینے کے لیے شام جائیں گی۔ اسی بارے میں مائیکل براؤن کی رپورٹ قمر عباس جعفری سے سنیے۔
جمعہ کے روز مائل سٹون انیشیٹو نامی اس کارروائی کے بارے میں اس وقت بتایا گیا جب امریکہ نے ان درجنوں عالمی رہنماؤں کے ساتھ شرکت کی جو شام کے تصادم کو ختم کرنے کے لیے سفارتی حل کے واسطے کام کرنے کو جمع ہوئے تھے۔ انہوں نے شام کے سیاسی مستقبل پر بات چیت اقوام متحدہ کی قیادت میں ایک عمل پر اتفاق کر کے ختم کی جس میں شامی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بات چیت شامل ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری کا کہنا تھا،
اینڈ وی اگریڈ ٹوگیدر ود دی یونائیٹڈ نیشنز ٹو ایکسپلور موڈالٹیز فار ان،
اور ہم مل کر اقوام متحدہ سے متفق تھے کہ ملک بھر میں جنگ بندی طریقے دریافت کیے جائیں جو ایک مقررہ تاریخ پر ہو اور اس پھر سے شروع ہونے والے سیاسی عمل کی مطابقت میں ہو۔ آنے والے دنوں میں ہم ان باتوں پر جن پر اختلافات ہیں گفتگو کر کے ان اختلافات کو کم کرنے کے لیے کام کریں گے اور ایسے امور دریافت کریں گے جن پر اتفاق ہے، اور دو ہفتے کے اندر پھر مل بیٹھیں گے۔ یہ تھے امریکی وزیر خارجہ جان کیری۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ جمعے کے روز کی بات چیت زیادہ تر اعتماد قائم کرنے سے متعلق تھی اور کہا کہ ان امور پر مل کر کام کرنا جو مشکل ہے اہم ہوگا۔ ادھر روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا کہ حالات کو جوں کا توں رکھنا مناسب نہ ہوگا۔ ان کا کہنا تھا، میں باور کرتا ہوں کہ امریکہ یا روس دونوں ہی نیابت کی جنگ کی جانب واپس نہیں جانا چاہیں گے۔ وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ امریکی زمینی افواج کی ایک چھوٹی ٹیم شمالی شام میں ان اپوزیشن گروپوں کی مدد کے لیے جائے گی جو اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ نے کہا،
The president has put in place a multifaceted strategy to degrade and ultimately destroy ISIL. And a this military component of that strategy
صدر نے آئی ایس آئی ایل کی قوت کم کرنے اور آخرکار اسے ختم کرنے کے لیے ایک کثیر الجہتی حکمت عملی بنائی ہے، اور اس حکمت عملی کا یہ فوجی عنصر صدر کی اعلیٰ ترجیح کا حصہ ہے جو کہ امریکی عوام کی سلامتی اور تحفظ سے متعلق ہے۔ یہ تھے وائٹ ہاؤس کے ترجمان۔ جان کیری کا کہنا تھا کہ امریکہ باور کرتا ہے کہ شامی تصادم پر دو مرحلے کی اس حکمت عملی پر باہمی طور سے کام ہوگا، لیکن انہوں نے کہا کہ اوباما حکومت کا اعلان اور وینا کی بات چیت کا ایک وقت میں ہونا ایک اتفاق ہے۔ قابل توجہ یہ بات ہے کہ جمعے کی بات چیت میں جہاں شام کے سیاسی مستقبل پر گفتگو ہوئی، شامی حکومت اور ملک کی اعتدال پسند اپوزیشن کے نمائندے غیر حاضر تھے، اور یہ واضح نہیں ہے کہ آئندہ دو ہفتے میں ہونے والے بات چیت کے دوسرے دور میں بھی وہ شریک ہوں گے یا نہیں۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کہتے ہیں کہ شام میں خصوصی کارروائی کرنے والی امریکی فوج بھیجنے کا صدر براک اوباما کے فیصلے کا محور محض داعش سے لڑائی ہے، اور اس سے یہ مراد نہیں کہ امریکہ شام کی خانہ جنگی میں شامل ہو رہا ہے۔ کیری کا یہ بیان بشکیک کرگزستان میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران سامنے آیا، جہاں وہ پانچ وسطی ایشیائی ملکوں کے دورے کے پروگرام میں اپنے پہلے اسٹاپ پر ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
کسان ایسے افسوسناک سانحات کے باعث جو اکثر اوقات پیش آتے ہیں اپنی تمام فصلوں سے محروم ہو رہے ہیں، اس لیے تحفظ کے لیے ان کے انشورنس کی خواہش کرنا قدرتی امر ہو سکتا ہے۔ نیروبی میں اس شعبے کے ایک بانی روز گولنزنگا کو یہ معلوم ہوا کہ ابتدا میں چھوٹے کاشتکاروں کو فصلوں کی انشورنس پالیسی فروخت کرنا مشکل کام تھا۔ ان کے الفاظ ہیں، لوگ اس پر اعتبار نہیں کرتے تھے، لوگ کچھ یوں سوچتے تھے کہ میں انتظار کروں گا اور دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے، میرا نہیں خیال کہ اس سال مجھے اس کی ضرورت ہوگی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے تھے کہ بارشیں ہونے والی ہیں، اس لیے مجھے اس سال انشورنس پالیسی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فصلوں کی انشورنس سے متعلق ایک کمپنی مائکرو انشور کے چیف ایگزیکٹو رچرڈ لیفلی کہتے ہیں کہ انشورنس کے نرخ ان کسانوں کے لیے بھی بہت زیادہ ہیں جو اسے خریدنا چاہتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پیداوار پر 10% انشورنس پر خرچ ہو سکتے ہیں، جبکہ اس کی تقسیم پر الگ سے خرچ ہوتا ہے۔ پیداوار خراب ہونے کی صورت میں اگر اس کے $100 ملتے ہیں تو اس کی انشورنس پر $12 اٹھ سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس علاقے کے کسان اس فصل کے لیے 3 سے 5 کے درمیان ڈالر دینا چاہتے ہیں، ہمارا تجربہ یہ رہا ہے۔ گزلنگا کہتے ہیں کہ کینیا میں ایک نمایاں پیش رفت اس وقت ہوئی جب کسانوں کی خدمت کرنے والے اداروں نے فصلوں کی انشورنس کی مارکیٹنگ ایک پیکج کی صورت میں کرنا شروع کی۔ وہ بینکنگ جو زرعی شعبے کے لیے قرض دینا چاہتے ہیں، بیج فروخت کرنے والی کمپنیاں، کھاد فراہم کرنے والی کمپنیاں، اگر بارشیں نہیں ہوتی تو وہ کوئی بیج اور کھاد فراہم نہیں کرتے۔ چھوٹے کسانوں کے لیے محفوظ کاشتکاری کا کلیمو سلاما ماڈل، جس کے ساتھ گزلنگا وابستہ رہے ہیں، مشرقی افریقہ بالخصوص کینیا، روانڈا اور تنزانیہ میں تقریباً 2 لاکھ کسانوں کو انشورنس فراہم کر چکا ہے۔ ان کا کہنا ہے، افریقہ میں جیسے جیسے زراعت میں کاروبار کا عنصر بڑھا اور وہ منافع بخش ہو گیا، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ انشورنس جیسی چیزیں بھی لینے لگے ہیں۔ جیسے جیسے دور افتادہ علاقوں تک کے کسانوں کے ہاتھوں میں موبائل فونز آ رہے ہیں، الیکٹرانک طریقوں سے رقوم کی ادائیگیاں زیادہ عام ہوتی جا رہی ہیں، جس سے انشورنس کی پالیسی خریدنے والوں کو اضافی ضمانت مل رہی ہے۔ نقصان کی بنیاد پر مبنی روایتی طرز کی انفرادی انشورنس ہمیشہ قابل عمل نہیں ہوتی، کیونکہ چھوٹے زمینداروں کی ایک بڑی تعداد کے نقصانات کو تصدیق کرنا بہت مہنگا پڑتا ہے۔ انشورنس کمپنی مائکرو انشور کے چیف ایگزیکٹو لیفلی کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں چھوٹے کسانوں کے لیے موسم کے خطرات سے منسلک انڈیکس پر مبنی انشورنس کی راہ ہموار ہوئی۔ روایتی طور پر بیمے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ پیداوار کتنی تھی، اور پھر اس بارے میں کوئی تفریق نہیں کی جاتی کہ آیا یہ ٹڈی دل کے حملے کا نتیجہ تھا یا ژالہ باری یا شدید بارشوں کے باعث یہ نقصان ہوا، ان تمام نقصانات کی تلافی کرتی ہے۔ پیداوار کے اشارے کی بنیاد پر کیے جانے والے بیمے کا نقصان اور منفی پہلو یہ ہے کہ اس میں فی الواقع صرف اس مخصوص واقعے کی بنا پر ہونے والے نقصان کی تلافی کی جاتی ہے، جس کے دور بیٹھے انڈیکس کے طریقے سے اندازہ لگانا ممکن ہو، مثلاً شدید بارشیں ہوں یا ہواؤں کے جھکڑ اور طوفان وغیرہ۔ زراعت سے متعلق بھارت میں قائم ایک ادارے گروپ فار انٹرنیشنل ایگریکلچر ریسرچ کے علاقائی ڈائریکٹر پرامود اگروال کا کہنا ہے کہ اس قسم کی پیداوار کے نقصان کی پیمائش نہیں کی جا سکتی. مثال کے طور پر 23 اکتوبر کو ہمالیائی علاقے میں آنے والے ژالہ باری کا طوفان جو زمانہ حال تک جنوبی ایشیا کے کسانوں کے لیے نسبتاً شاذ و نادر رونما ہونے والا خطرہ ہے.
So we don't have very well developed hail storm insurance. So this is something that's worrying farmers a lot.
اس لیے ہم نے ژالہ باری کے نقصان کی تلافی سے منسلک انشورنس پر نسبتاً زیادہ کام نہیں کیا. یہ ایک ایسی چیز ہے جو کسانوں کو بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے. اگروال کہتے ہیں کہ آب و ہوا کی تبدیلی سے موسم میں زیادہ شدید نوعیت کے تغیر کے امکان کے باعث ہر طرح کے کسان کو نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. ماہرین کہتے ہیں کہ کاشتکاروں کو آب و ہوا کی تبدیلی سے لاتعلق خطرات سے نمٹنے کے لیے 21ویں صدی کے ان آلات کی فراہمی کے لیے جن کی انہیں ضرورت ہے, جس چیز کی آخرکار سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے سائنس اور ٹیکنالوجی پر سرمایہ کاری. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ڈی ڈی ایل جے کے 20 برس اور پرستاروں کی محبت, تفصیلات فکر و فن میں.
نہ جانے میرے دل کو کیا ہو گیا, ابھی تو یہی تھا ابھی کھو گیا.
جی ہاں, 19 اکتوبر کو بالی ووڈ کی سپر ہٹ فلم دل والے دلہنیا لے جائیں گے نے 20 برس پورے کر لیے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ 20 برس بعد آج بھی یہ فلم سینما گھروں کی زینت بنی ہوئی ہے, جو کہ ایک ریکارڈ ہے. اپنی فلموں میں رومانوی تکون, خوبصورت پھولوں, دلکش نظاروں اور مدھر گیتوں کے لیے معروف یش چوپڑا کی اس فلم میں کاجول اور شاہ رخ خان کی جوڑی کو بے حد سراہا گیا. اس کے گیت نہ صرف اس وقت دل کے تاروں کو چھیڑنے کا سبب بنے, بلکہ آج بھی اسی طرح سنے اور پسند کیے جاتے ہیں.
رکھنا ڈولی سجا کے رکھنا, مہندی لگا کے رکھنا ڈولی سجا کے رکھنا, لینے تجھے گوری آئیں گے تیرے سجنا. تجھے دیکھا تو یہ جانا سنم, پیار ہوتا ہے دیوانا سنم, اب یہاں سے کہاں جائیں ہم.
شاہ رخ خان نے ٹویٹ کیا کہ ڈی ڈی ایل جے کے 20 برس پورے ہونے پر روہت شیٹی کی ٹیم اور ریڈ چلی انٹرٹینمنٹ نے جو چند منٹ کی ویڈیو بنائی ہے وہ ڈی ڈی ایل جے کے لیے بہت خوبصورت خراج تحسین ہے.
پتا ہے آج کون سا دن ہے؟
منڈے.
نو, آج 20 سال پورے ہو گئے.
20 سال کیوں؟ ہیپی برتھ ڈے.
آج تمہارے سب سے بڑی پکچر کی 20 سال پورے ہو گئے.
میری تو سبھی فلمیں بڑی ہیں, تم کس فلم کی بات کر رہی؟
وہی جس نے تمہاری زندگی بدل دی.
دل تو پاگل ہے لیکن اس میں تو تم نہیں تھی.
اس مختصر ویڈیو میں کاجول اور شاہ رخ خان ایک بینچ پر بیٹھے ہیں اور بہت نٹکھٹ انداز میں ماضی کے گم گشتہ اوراق پلٹنے کی کوشش کر رہے ہیں.
راج, اگر یہ 20 سال بعد بھی تجھے پیار کرتی ہے تو یہ پلٹ کر ضرور دیکھے. پلٹ پلٹ پلٹ.
فلم کی کہانی لندن اور پیرس کے حسین مناظر کے ساتھ ساتھ اس فلم کے ڈائیلاگز کو فلم بینوں نے بہت پسند کیا.
I'm sorry. میں نے غصے میں کچھ زیادہ ہی بول دیا.
کوئی بات نہیں سینیوریٹا, کوئی بات نہیں. بڑے بڑے دیشوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں.
کاجل اور شاہ رخ خان کے پرستاروں کا خیال ہے کہ آج 20 برس بعد بھی یہ جوڑی دل موہ لینے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے.
I'm joking, Kajol. I remember. یہ وہی فلم کی بات کر رہی ہو نا جس میں لاسٹ سین میں instead of getting into the compartment behind تم ہاتھ پھیلا کے میرے پیچھے پیچھے بھاگ جا رہی
ہو. And what about you? تم بھی چین کھینچے ٹرین روک سکتے تھے نا, instead you're making me run like a mad woman behind you.
ارے میں نے ہاتھ دیا at least. باقی لوگوں کو دیکھا تھا جو کمپارٹمنٹ میں تھے, کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رہی تھی, نہ کسی نے ہاتھ دیا نہ کسی نے چین پل کی.
And
سب 20 سال سے مجھ سے یہی پوچھتے رہتے ہیں کہ ایسا ڈائریکٹر نے کیوں کیا. Why this happened? Why? And nobody knows why it happened.
I know.
You know?
Mm-hmm.
Why?
क्योंकि बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा, अरे लड़की है या है जादू, खुशबू है।
पाकिस्तान में रात के 9:30, भारत में 10 और यहाँ वॉशिंगटन में दिन के 12:30 बजे हैं। खबरों के एक और बुलेटिन के साथ बहसत हाजिर है। पाकिस्तान के 2 सूबों पंजाब और सिंध के 20 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में हफ्ते के रोज वोट डाले गए। पोलिंग का अमल सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ, जो शाम 5:30 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहा। पंजाब के जिन 12 अजला में वोट डाले गए वहां इंदराज शुदा वोटरों की तादाद 2,85,000 थी, जबकि सिंध के 8 अजला में वोटरों की तादाद 46,18,000। इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए और हजारों की तादाद में इजाफी पुलिस एहलकार तैनात हुए। लेकिन बाज पोलिंग स्टेशनों पर मुखालफी में हाथापाई के वाकयात भी हुए, जबकि बाज मकाम से मुसल्ह तसादम की इतला मिली। इंतखाबी अमल के दौरान फौजी एहलकारों को भी चौकस रहने को कहा गया था। फौज के शुबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही फौजी एहलकार कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद के लिए दस्तयाब होंगे। पंजाब में लाहौर, फैसलाबाद, गुजरात, चकवाल, भक्कर, ननकाना साहब, कसूर, पाकपतन, ओकाड़ा, लोधरा, विहाड़ी और बहावलनगर में बल्दियाती इंतखाबात हुए, जबकि सिंध में सक्खर, खैरपुर, शिकारपुर, कश्मोर, घोटकी, कम्बर, लाड़काना, शहदादकोट और जैकबाबाद में पोलिंग हुई। बल्दियाती इंतखाबात के मौके पर दोनों सूबों में हफ्ते के रोज आम तातील भी रही। पाकिस्तान के सदर ममनून हुसैन ने कहा है कि हुकूमत ने मुल्क को बैरूनी सरमायाकारी के लिए पुरकशिश बनाने की गरज से अपनी पॉलिसियों को सरमायाकारी के लिए मौके बनाने के कई इकदाम उठाए हैं। आज हफ्ते के रोज मरी में इंटरनेशनल मैनेजमेंट अकाउंट्स कॉन्फ्रेंस में अपनी तकरीर के दौरान उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी ने पाकिस्तानी मईशत को शदीद नुकसान पहुंचाया। मजीद तफसीलात इस्लामाबाद से नासिर महमूद की रिपोर्ट में।
पाकिस्तान के सदर ममनून हुसैन ने कहा है कि दहशतगर्दी ने मुल्क की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचाया है, लेकिन उनके बकौल वजा करदा कौमी लाहे अमल के तहत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। हफ्ते को सियाहती मकाम मरी में एक तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि हुकूमत और मुसल्ह अफवाज ने मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करने के लिए भरपूर कोशिशें शुरू कर रखी हैं, लेकिन इस अफरीद से छुटकारा पाकर मुल्क की मईशत को बेहतर करने और अमनो अमान को बहाल करने में तमाम शोबाहाए जिंदगी के लोगों को अपना किरदार अदा करना होगा।
पाकिस्तान के अवाम के जानो माल की हिफाजत और मईशत को मुस्तहकम करने के जिहाद में हुकूमत और मुसल्ह अफवाज अपनी जिम्मेदारियाँ अदा कर रही हैं, लेकिन ज़रूरत इस अम्र की है कि आवाम और ख़ास तौर पर आप जैसे टेक्नोक्रेट भी इस नए काम में हुकूमत का हाथ बटाएं, ताकि पूरी कौम को कौमी मईशत की बहाली के एजेंडे पर जमा किया जा सके।
उन्होंने अरबों डॉलर के चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी मंसूबे का जिक्र करते हुए कहा कि इसके मुकम्मल होने से मुल्क में नए इक्तसादी मौके पैदा होंगे, जिससे अवाम भरपूर इस्तफादा कर सकेंगे। पाकिस्तानी मईशत को एक दिहाई से ज्यादा अरसे से जारी दहशतगर्दी के 22 अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है, लेकिन रवां साल के अवायल में कौमी लाहे अमल वजा करके मुल्क में दहशतगर्दों और उनके हामियों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू की गई थीं, जिसके खातिर खा नताइज बरामद होना शुरू हो गए हैं। गुज़श्ता साल ही पाकिस्तानी फौज ने शिदत पसंदों के मजबूत गढ़ शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन शुरू किया था, जिसमें अब तक 3,000 से जायद मुल्की और गैर मुल्की अस्करियत पसंदों को हलाक करने का बताया जा चुका है। जुमे को देर गए पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल नासिर खान जंजुआ ने सदर ममनून हुसैन से मुलाकात की थी, जिसमें कौमी लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया गया। सदर का इस मौके पर कहना था कि हुकूमत इस लाहे अमल के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखने के अज़्म पर कायम है। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
अफगानिस्तान में अमरीकी फौज के आला तरीन कमांडर ने कहा है कि अमरीकी फौजों ने अलकायदा के तरबियती कैंपों पर हमला किया, जिनके बारे में ख्याल है कि वो 14 साल से जारी अफगान जंग के दौरान सामने आने वाले सबसे बड़े कैंप हैं। वाशिंगटन पोस्ट में शाया होने वाली खबर में जनरल जॉन कैम्बल ने कहा कि इस हमले में अलकायदा के 160 कारिंदों की हलाकत की इत्तलात हैं, जिसमें दर्जनों अमरीकी फिजाई कार्रवाइयां की गई और 200 स्पेशल और स्पेशल फोर्सेज के 200 अरकान ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन 11 अक्टूबर को किया गया और इसमें अफगानिस्तान की पाकिस्तान के साथ जनूबी सरहद पर वाके 80 मुरब्बा किलोमीटर के तरबियती इलाके को निशाना बनाया गया। ख्याल है कि यह तरबियती कैंप 1 साल से यहां मौजूद था। اور بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں سیکولر کتابیں چھاپنے والے ایک پبلشر کو تشدد کر کے ہلاک کر دیا گیا ہے، جبکہ دو مختلف حملوں میں 3 افراد کے زخمی ہونے کی بھی خبر ہے۔ مصر کے وزیر اعظم شریف اسماعیل نے روس کے ایک مسافر بردار طیارے کے کریش کی تصدیق کر دی ہے جس میں 224 افراد سوار تھے۔ مصر کے تفریحی مقام شرم الشیخ سے پرواز کے آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں یہ جہاز گر کر تباہ ہو گیا۔ ابتدائی رپورٹوں کے مطابق جہاز پر سوار مسافروں میں سے کسی کے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ ایئر بس A321 پیٹرزبرگ کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ 217 سیاحوں کے ساتھ 17 بچے بھی تھے، جبکہ عملے کے افراد کی تعداد 7 تھی۔ مصر کے امدادی کارکنوں کے مطابق انہوں نے حادثے کا شکار ہونے والوں کی لاشیں ملبے سے نکالنا شروع کر دی ہیں۔ بعض رپورٹوں کے مطابق پائلٹ نے ریڈیو کے ذریعے مسئلے کی خبر دیتے ہوئے قریب ترین ایئرپورٹ پر اترنے کی اجازت چاہی تھی۔ جہاز کا رابطہ 23 منٹ کے بعد منقطع ہو گیا تھا۔ وزیراعظم نے اپنے اسماعیلیہ کے دورے کے دوران حکومت اور سیکیورٹی عہدیداروں کے ساتھ ہنگامی میٹنگز کا آغاز کیا۔ واشنگٹن کی طرف سے داعش کے خلاف لڑائی میں مربوط کوششوں کے لیے شمالی شام میں امریکی کمانڈوز بھیجنے کے فیصلے پر اوباما انتظامیہ اور مغربی ملکوں کی حمایت یافتہ شام کے سیاسی حزب اختلاف کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سنی عرب باغی بھی ناخوش ہیں، جن کی ترجیح شام کے صدر بشار الاسد کو برطرف کرنا ہے۔ فری سیرین آرمی کے ساتھ باغی کمانڈوں میں سے ایک نے کہا کہ انہیں امریکہ کے شمالی شام میں فوج بھیجنے کے فیصلے کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ ایف ایس اے کے باغی کمانڈروں کے لا علم رکھے جانے پر جنجلاہٹ کا اظہار کرتے ہوئے شکایت کی ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے امریکہ شمالی شام میں کردش پیپلز پروٹیکشن یونٹس یا وائی پی جی کی صلاحیت میں اضافہ کرنے اور وہاں موجود عرب اور ترکمان ملیشیا کے چھوٹے اتحاد کو مدد دینے کا ارادہ رکھتا ہے، جبکہ دریائے فرات کے مغرب میں باغی فوجیوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ادھر امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کہتے ہیں کہ شام میں خصوصی کارروائی کرنے والی امریکی فوج بھیجنے کا صدر براک اوباما کا فیصلے کا محور محض داعش سے لڑائی ہے، اور اس سے یہ مراد نہیں کہ امریکہ شام کی خانہ جنگی میں شامل ہو رہا ہے۔ کیری نے اس پیش رفت پر صدر اوباما کو سراہتے ہوئے کہا کہ امریکی پالیسی واضح ہے، جس کا مقصد داعش کو شکست دینا ہے۔ انہوں نے شام میں امریکہ میں مزید وابستگی کے امکان کو رد نہیں کیا اور کہا کہ وہ مستقبل کے بارے میں پیشگوئی نہیں کر سکتے۔ کیری کا یہ بیان بشکیک کرگزستان میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران سامنے آیا۔ وہ 5 وسطی ایشیائی ملکوں کے دورے کے پروگرام میں اپنے پہلے سٹاپ پر ہیں۔ انسانی حقوق کے گروپ وزیر خارجہ پر زور دے رہے ہیں کہ وہ انسانی حقوق اور آزادی اظہار کے بارے میں بھی بات کریں۔ کیری کرگز دارالحکومت میں ایک روزہ دورے پر پہنچے، جس کے بعد وہ ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان اور ترکمانستان جائیں گے۔ امریکی عہدیدار جان کیری کے اس دورے کو وسطی ایشیائی ملکوں کے لیے ان کے امریکہ سے تعلقات کی مضبوطی کی یقین دہانی کے طور پر دیکھتے ہیں، ایک ایسے وقت پر جب امریکہ اور ان کے ہمسائے روس کے درمیان تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ لیکن جان کیری پر یہ بھی دباؤ ہے کہ وہ سابق سوویت جمہوریوں کے نقائص کے بارے میں کھل کر بات کریں۔ اسرائیلی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ایک سرحدی چوکی پر ایک فلسطینی کو اسرائیلی محافظوں نے اس وقت گولی مار کر ہلاک کر دیا جب اس نے مبینہ طور پر سیکیورٹی کے عملے پر چھری سے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اسرائیلی ذرائع نے بتایا کہ یہ واقعہ مقبوضہ مغربی کنارے میں جنین کے شمال میں واقع ایک فوجی چوکی الجلامہ پر پیش آیا۔ اسرائیلی فوجیوں نے اطلاع دی ہے کہ عملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ جمعے کے روز اسرائیل فلسطین تشدد کی تازہ لہر میں سب سے کم عمر بچہ نشانہ بنا۔ فلسطینی حکام کہتے ہیں کہ 8 ماہ کے رمضان سوابتے کا آنسو گیس کی وجہ سے دم گھٹ گیا تھا۔ بیت لحم میں اسرائیلی فوجیوں نے فلسطینیوں کے احتجاج کے جواب میں آنسو گیس استعمال کی تھی۔ جرمنی کے وزیر خارجہ نے یورپی یونین سے کہا ہے کہ وہ تارکین وطن کے لیے اپنی پالیسی میں تبدیلی کرے۔ ترک وطن کی بین الاقوامی تنظیم نے اطلاع دی ہے کہ بحیرہ روم کے ذریعے یورپ کے راستے پر ہونے والی اموات نے پہلے کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ آئی او ایم نے بتایا ہے کہ اس سال اب تک 3,350 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 2014 میں کل 3,279 افراد مارے گئے تھے۔ جنیوا میں آئی او ایم کے صدر دفاتر سے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
جرمن وزیر خارجہ فرینک والٹر سٹائنمائر نے کہا ہے کہ یورپی یونین کو نقل وطن کرنے والوں کے لیے اپنی پالیسی میں تبدیلی کر کے سرحدی حفاظت کے ایک ایسے ادارے کو اس میں شامل کرنا چاہیے جو یہ یقینی بنائے کہ پناہ گزینوں کا بوجھ برابر تقسیم ہو۔ ان کے الفاظ:
دا سنڈ ویئر نوخ نیشت، انسرا آففاسونگ بلائبٹ دس دی اینریشٹونگ فون سوگنانٹن ہاٹ اسپاٹس۔
پناہ گزینوں کی آمد کے اولین مراکز ہاٹ اسپاٹس ضروری ہیں، مگر یہ اس وقت تک کافی نہیں ہے جب تک کہ ہم انہیں ایک ایسے نظام کے ساتھ منسلک نہیں کرتے جو پناہ گزینوں کو یورپی یونین کے رکن ممالک میں برابر تقسیم نہ کر دے۔ سٹائنمائر نے جمعرات کو ایتھنز میں یونان کے صدر سے ملاقات کی تھی، جبکہ مزید پناہ گزین وہاں پہنچ رہے تھے۔ تقریباً 150 شامیوں کو ترکی کے ایک جہاز نے سمندر میں بچا کر یونان کے جزیرے لیسباس پہنچایا۔ ترک وطن کی بین الاقوامی تنظیم آئی او ایم نے اطلاع دی ہے کہ موسم سرد ہوتے ہی یونان کے جزائر، خاص طور پر لیسباس اور سیموس پر اموات کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کا اندازہ ہے کہ مشرقی بحیرہ روم میں ترکی کو یونان سے ملانے والے راستے پر گزشتہ 3.5 ہفتے کے دوران 435 مرد، خواتین اور بچے ہلاک ہو چکے ہیں۔ آئی او ایم کے ترجمان جول ملمن نے کہا ہے کہ بظاہر یورپ پہنچنے کے متلاشی ان پناہ گزینوں کی اموات میں جلد کوئی کمی آنے کی توقع نہیں کی جا رہی۔ وہ کہتے ہیں
We know of at least 22 off Greece in addition to almost that many not confirmed in the last 24 hours in Greece. Also possibly as many as 40
گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یونان میں ہم جانتے ہیں کہ کم از کم 22 لوگ جاں بحق ہوئے، جبکہ اتنے ہی اور ہیں جن کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ جمعے کی صبح اسپین میں لگ بھگ 40 افراد ہلاک ہوئے۔ اس المی میں کمی آنے کے کوئی آثار نہیں، اور ہمیں اس بات پر بہت تشویش ہے کہ موسم سرد ہونے پر آگے کیا ہوگا۔ گزشتہ چند روز کے دوران بحری جہازوں کے ڈوبنے کے کئی واقعات ہوئے ہیں۔ آئی او ایم کا کہنا ہے کہ بدترین واقعہ لیسباس کے ساحل سے پرے پیش آیا، جب ایک لکڑی کی کشتی ڈوب گئی جس میں 300 سے 500 تک افراد سوار تھے۔ یو این ایچ سی آر کے ترجمان ایڈرین ایڈورڈز کہتے ہیں کہ سمندر میں اپنی جانیں خطرے میں ڈالنے والے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ملکوں میں جنگ اور جبر و ستم سے بھاگ کر یہ خطرناک سفر اختیار کرنے پر مجبور ہیں، کوئی متبادل ہونا چاہیے۔
There also has to be a much more determined and concrete search for legal avenues for people to make this journey to Europe. At the moment we're seeing
یورپ کے سفر پر روانہ ہونے والے ان لوگوں کے لیے زیادہ مستحکم، پختہ اور قانونی راستے تلاش کیے جانے چاہیے۔ فی الوقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں افراد سمندر اور خشکی کے ذریعے یہ سفر کر رہے ہیں اور ان کی جانیں جا رہی ہیں۔ ایڈورڈز کہتے ہیں کہ جو لوگ خوش قسمت ہیں اور زندہ سلامت ساحل پر پہنچ جاتے ہیں، انہیں لمبی لمبی قطاروں میں اندراج کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ یورپ کے دیگر ممالک کی جانب روانہ ہو سکیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے استقبالی مراکز ہونے چاہئیں جہاں نئے آنے والوں کے اندراج کا عمل تیز رفتاری اور چابک دستی سے ہو سکے، مگر یہ کھلا سوال ہے کہ یہ سب کرنے کی ذمہ داری کون لے گا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جنوبی فلپائن میں ایک مارکیٹ میں صبح سویرے آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں کم از کم 15 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں 6 بچے بھی شامل ہیں۔ پولیس نے کہا ہے کہ زمبوانگا میں کم سے کم 13 خانچہ فروش بھی آگ کی لپیٹ میں آ کر زخمی ہوئے ہیں۔ جوائے حسین ایک مقامی رہائشی ہیں اور وہ بتا رہی ہیں کہ جب ان کی آنکھ کھلی تو شعلے نظر آئے۔ انہیں حیرت ہوئی کہ باہر اتنی روشنی کس طرح سے ہے۔ جب انہوں نے باہر نکل کر دیکھا تو شدید آگ بھڑک چکی تھی۔ پھر انہوں نے اٹھ کر اپنے بچوں کو باہر نکالا۔ چیزیں تو وہ نہیں بچا سکے، لیکن کم سے کم وہ کہتی ہیں کہ ہم سب زندہ ہیں۔ ابتدائی رپورٹوں سے پتا چلتا ہے کہ آگ اس وقت لگی جب بجلی کی نیچی جھکی تاروں میں شعلہ پیدا ہوا اور اس سے ساتھ والے خانچے پر چھتریوں کو آگ لگ گئی اور یوں کپڑوں کے ڈھیر تک پہنچ گئی۔ رومانیا میں ایک نائٹ کلب میں دھماکے اور آتش زدگی سے کم از کم 27 افراد ہلاک اور 155 زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق یہ دھماکہ دارالحکومت بخارسٹ میں جمعے کو رات گئے ہوا۔ عہدیداروں کے مطابق رومانیا کے دارالحکومت میں کئی دہائیوں میں یہ سب سے بدترین واقعہ ہے۔ عینی شاہدوں کے مطابق جب دھماکہ ہوا اس وقت نائٹ کلب میں لگ بھگ 400 افراد موجود تھے، جن میں اکثریت نوجوانوں کی تھی، اور راک میوزک کی ایک تقریب جاری تھی۔ صدر براک اوباما نے اپنے ہفتہ وار خطاب میں امریکہ میں جرائم کے لیے انصاف کے قوانین میں بامعنی اصلاحات کی ضرورت کے بارے میں بات کی ہے۔ صدر نے کہا ہے کہ امریکہ کو غربت، جرم اور جیل کی سزاؤں کا سامنا ہے، جن میں متعدد امریکی پھنس کر رہ گئے ہیں اور متعدد کمیونٹیز کمزور ہو گئی ہیں۔ صدر کا خیال ہے کہ فنڈز کی کمی کا شکار سکولوں سے جرائم کی راہ اختیار کرنے والوں کے راستوں کو روکا جا سکتا ہے اور کرمنل جسٹس سسٹم کو زیادہ منصفانہ اور زیادہ مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حالیہ ہفتوں میں انہوں نے ملک بھر کا سفر کیا ہے، ان امریکیوں سے ملاقاتیں کی ہیں جو جرائم سے متعلق نظام عدل کو بہتر بنانے کے لیے مصروف عمل ہیں۔ صدر پیر کے روز نیو یارک اور نیو جرسی جائیں گے تاکہ ان امریکیوں کی مدد کے لیے کی جانے والی کوششوں کو نمایاں کریں جنہوں نے اپنی کمیونٹیز میں دوبارہ شامل ہونے کے لیے اپنا سماجی قرض چکایا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے حکام نے کہا ہے کہ وہ سربراہ اوباما اور سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کے درمیان ای میلز کو منظر عام پر لانے کی اجازت نہیں دیں گے. عدالت نے حکم دے رکھا ہے کہ وزیر خارجہ کے طور پر ہلری کلنٹن کی تمام ای میلز کو جاری کر دیا جائے. وائٹ ہاؤس کے ایک اعلی عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ اس وقت اس خط و کتابت کو جاری کرنا ان روایات کی خلاف ورزی ہو گیا جن کے مطابق اپنے عہد صدارت میں صدر کا تمام ریکارڈ سیگا راز میں رہتا ہے. وائٹ ہاؤس ان تمام ای میلز کو اس وقت تک خفیہ رکھنا چاہتا ہے جب تک صدر 2017 میں اپنا عہدہ نہیں چھوڑ دیتے. صدر اوباما اور ہلری کلنٹن کے درمیان ای میلز کی صحیح تعداد کی معلومات سامنے نہیں آئیں. ہلری کلنٹن 2016 کے صدارت انتخابات میں صفحے اول کی امیدوار ہیں. انہوں نے اپنے ایک نجی ای میل اکاؤنٹ کو سرکاری اور ذاتی دونوں ای میلز کے لیے استعمال کیا تھا. امریکہ کے صدر براک اوباما کہہ رہے ہیں کہ وہ برونڈی کو امریکہ کی تجارتی ترجیحات کے پروگرام سے الگ کرنے کے بارے میں غور کر رہے ہیں کیونکہ وہاں سیاسی حزب مخالف کے خلاف کارروائی بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. اس سے پہلے برونڈی کے صدر نے متنازع طور پر تیسری مرتبہ صدارتی منصب سنبھالا. برونڈی کو افریقہ گروتھ اینڈ اپرچونیٹی ایکٹ سے خارج کرنے کے نتیجے میں برونڈی مخصوص اشیاء کو محصول کی ادائیگی کے بغیر درآمد نہیں کر سکے گا. صدر اوباما نے کہا کہ برونڈی میں تشدد انتخابی مہم کے دوران بدتر شکل اختیار کر گیا جس کے نتیجے میں صدر پیئر نکورنزیزا دوبارہ برسر اقتدار آئے. صدر نکورنزیزا جولائی میں ہونے والے ایک انتخاب میں دوبارہ صدر بن گئے تھے. اس انتخاب کا حزب اختلاف نے بائیکاٹ کر رکھا تھا. امریکہ اور یورپی یونین کا کہنا ہے کہ ووٹ آزادانہ اور منصفانہ نہیں تھا. اور آج ہفتے کے روز امریکہ میں ہالووین منائی جا رہی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں مختلف ملبوسات میں بچے گھر گھر جا کر ٹافیاں اور سویٹس طلب کریں گے. وائٹ ہاؤس میں جمعے کے روز اس کا آغاز ہوا جب صدر براک اوباما اور خاتون اول مشیل اوباما کے مختلف ملبوسات میں آنے والے بچوں میں ٹافیاں تقسیم کیں. صدر نے پوپ کے لباس میں ملبوس بچے کو پہلا انعام دیا جب وہ ایک چھوٹی پوپ موبائل میں ٹافیاں لینے کے لیے وہاں پہنچا. خبریں ختم ہوئیں.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
دہشت گرد گروپوں کو اپنے خون آشام ایجنڈے کی تکمیل کے لیے مسلسل رقوم کی ضرورت ہوتی ہے اور اس سلسلے میں آئی سی ایل یا داعش مستثنا نہیں ہے. داعش کے لیڈروں کے پاس فنڈز جمع کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ جن آبادیوں یا بستیوں پر قبضہ کرتے ہیں وہاں کی آبادی پر ٹیکس عائد کر کے زبردستی وصولی کرتے ہیں. وہ جس علاقے پر عبوری طور پر قبضہ کرتے ہیں وہاں پر ہونے والی تجارت اور اشیاء پر ٹیکس لاگو کرتے ہیں. منی لانڈرنگ کے بارے میں فائنینشل ایکشن ٹاسک کی ایک رپورٹ کے مطابق ان ٹیکسوں میں شمالی عراق میں $200 روڈ ٹیکس عائد کیا گیا ہے جبکہ شام اور اردن کی سرحد کے قریب داخل ہونے والے ہر ٹریک کو $800 ادا کرنے پڑتے ہیں. امریکی حکومت کا اندازہ ہے کہ داعش ہر سال مقامی آبادی اور مقبوضہ علاقوں میں ہونے والی تجارتی سرگرمیوں پر بھتے کے ذریعے کروڑوں ڈالر اینٹتی ہے. داعش بڑے پیمانے پر جو ٹیکس وصول کرتی ہے وہ سراسر غیر قانونی ہے. ٹیکسوں کے ذریعے یہ جو رقوم حاصل کرتی ہے اسے علاقے میں رہنے والے لوگوں کو بنیادی ضرورتیں یا طبی سہولتوں کی فراہمی پر خرچ نہیں کیا جاتا بلکہ وہ ادویات، علاج معالجے اور ڈاکٹروں تک مقامی آبادی کی رسائی کو محدود کر دیتے ہیں. عراق کی پارلیمنٹ نے کمیٹی تشکیل دی تھی جس کے سپرد داعش کے ٹیکسوں کے نظام پر تحقیق اور تفتیش کرنا تھا. اس کمیٹی نے دیکھا کہ صرف نینوا صوبے میں داعش تقریباً $1,10,00,000 ماہانہ کماتی ہے. اسی طرح موصل میں جو لوگ بجلی کے جنریٹرز استعمال کرتے ہیں انہیں $200 فی جنریٹر ادا کرنا پڑتا ہے. اسی طرح پھلوں اور سبزیوں کی تھوک فروخت سے $2,00,000 ماہانہ حاصل کیے جاتے ہیں. داعش تیل، سیمنٹ اور دیگر اشیاء لے جانے والے ٹرکوں سے بھی ٹیکس وصول کرتی ہے. تیل اور گیس مقامی خریداروں، اسمگلروں اور اسد حکومت کو فروخت کیا جاتا ہے اور اس طریقے سے بھی داعش لاکھوں ڈالر سالانہ کماتی ہے. شام کے علاقے تلحمیس اور الحصہ کے کاشتکاروں سے بھی داعش ٹیکس وصول کرتی ہے. یہ دہشت گرد تنظیم کسانوں سے جھوٹ بولتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ یہ زکوٰۃ کے طور پر وصول کر رہی ہے. اسی طرح داعش کے دشمنوں کا ساتھ دینے والے کاشتکاروں پر بھی جرمانہ عائد کیا جاتا ہے. داعش سے منحرف ہونے والوں نے اس تنظیم کی بدعنوانیوں کی تائید کی ہے. داعش کے ایک منحرف امیر صدام الجوال کا کہنا ہے کہ داعش کے امیروں کا مطمئن نظر مذہب نہیں بلکہ دولت اور اقتدار کا حصول ہے۔ امریکہ کی داعش کے خلاف حکمت عملی میں اس تنظیم کی مالی سرگرمیوں پر قدغن لگانا ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے، اور اسی مقصد کے حصول کے لیے ہم 65 ممالک کے ساتھ مل کر داعش کو نیست و نابود کرنے کے لیے کثیر الجہتی کوششیں کر رہے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلو فرموغ۔ امریکہ بھر میں 31 اکتوبر کو ہالووین تہوار منایا جا رہا ہے۔ ہر سال موسم خزاں میں منائے جانے والے اس تہوار میں بچے اور حتیٰ کے بڑے بھی ڈراؤنے اور مزاحیہ روپ دھارتے ہیں۔ اس کے لیے وہ نت نئے کاسٹیوم پہنتے ہیں اور ٹرک اور ٹریٹ کی آوازیں لگا کر ٹافیاں اور چاکلیٹ اکٹھی کرتے ہیں۔ پہلے پہل اس تہوار کے لیے خصوصی ملبوسات گھروں پر ہی تیار کیے جاتے تھے، لیکن اب یہ ایک بہت بڑا کاروبار بن گیا ہے۔ اب رنگا رنگ ہر طرز کے اور ہر قسم کے کاسٹیوم تیار کیے جاتے ہیں اور انہیں مہنگے داموں بڑی اور چھوٹی دکانوں پر فروخت کیا جاتا ہے۔ امریکی ریاست ورجینیا کے علاقے آرلنگٹن میں ایک ہالووین سٹور ہے جہاں پر ہالووین کے نئے طرز اور ڈیزائن کے ملبوسات دستیاب ہیں۔ اس سٹور میں خوفناک اور ڈراؤنے ماسک، مونچھے، ملبوسات اور ہیٹس دستیاب ہیں۔ یہ واشنگٹن ڈی سی کے علاقے میں ہالووین کے بڑے سٹوروں میں سے ایک ہے۔ یہاں پر آنے والے 9 سالہ رابنسن اینڈینو بتاتے ہیں کہ وہ اس دن کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
I'm gonna knock on the door and then hide and then I'm gonna scare them for then they can drop their candy and I can get it۔
میں اس دن ہر دروازے پر دستک دوں گا اور پھر چھپ جاؤں گا، میں لوگوں کو ڈراؤں گا، پھر وہ مجھے کینڈی دیں گے۔ لیکن ہالووین صرف بچوں کا تہوار نہیں رہا۔ ٹوٹل فرائڈ سٹور کے مالک لورینزو کالتاگیرون کہتے ہیں اس میں بچوں کے ساتھ بڑے بھی اکٹھے ہوتے ہیں اور خاندان مل بیٹھ کر انجوائے کرتے ہیں۔ ہالووین تہوار کی ایک مداح کیتھرین کیو کہتی ہیں مجھے لباس زیب تن کرنا اور ٹرک اور ٹریٹ پسند ہے، اگرچہ میں اب بچوں میں شامل نہیں ہوں۔ سٹور کے مالک لورینزو کہتے ہیں بہت سے کاسٹیوم فلموں سے متاثر ہو کر بنائے جاتے ہیں۔ سٹار وار کاسٹیوم خاص طور پر پسند کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا نیا چیپٹر دسمبر میں آ رہا ہے۔ سٹار وار ہمیشہ سے مشہور رہا ہے اور ہالووین کے لیے مشہور کاسٹیوم ڈارت ویڈر کا ہے۔ آج کل امریکہ میں سیاسی سرگرمیاں بھی عروج پر ہیں اور اس لیے تعجب کی بات نہیں کہ ہلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ماسک کی اس وقت ڈیمانڈ ہے۔
Clinton is one of our top sellers right now and Donald Trump, we already sold out of Donald Trump mask. Also what's very popular is the Obama presidential mask.
اس وقت ہلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ماسک سب سے زیادہ ڈیمانڈ میں ہیں۔ ہم نے ٹرمپ کے تمام ماسک بیچ دیے ہیں۔ اس کے علاوہ صدر براک اوباما کے ماسک بھی بہت مشہور ہیں۔ فرینچ کالج کے طالب علم رعید بخاری امریکہ میں پہلی مرتبہ ہالووین منا رہے ہیں۔ وہ زومبی بننے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لوگ اس سے خوفزدہ ہوتے ہیں اگرچہ یہ حقیقی نہیں ہے۔ صرف لڑکے ہی خوفناک یا ڈراؤنے نظر آنے کے خواہش مند نہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان لڑکیاں بھی ڈراؤنا نظر آنے کے خواہش مند ہیں۔ تو سامعین، چاہے آپ ہوا میں اڑنا چاہیں یا زمین پر ٹرک اور ٹریٹ کرنا چاہیں یا کسی پارٹی میں جانا چاہیں، ہر موقع کے لیے ملبوسات دستیاب ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں جب زمانے کی رفتار اتنی تیز ہو چکی ہے کہ دنیا سمٹتی نظر آتی ہے، اب سائنسدان اس کوشش میں ہیں کہ کاریں بھی ایسی بنائی جائیں جو روبوٹ کی طرح خود ہی چلتی جائیں۔ کوئی بھی نیا نظریہ مارکیٹ میں آتے ہی اسے قابل عمل بنانے کے لیے دوڑ لگ جاتی ہے۔ اب کاریں اور ٹرک بنانے والے اس کوشش میں لگے ہیں کہ پہلے کون سڑک پر ایسی گاڑی لے کر آتا ہے، اور یہاں تک کہ ٹیکسی چلانے والی بعض کمپنیاں بھی اپنی کاروں کو اپ گریڈ کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہیں۔ خود بخود چلنے والی یا سیلف ڈرائیونگ کاریں 2004 میں متعارف کروائی گئی تھیں، اور جب ان میں مقابلہ کروایا گیا تو ان میں لگے سینسرز، ریڈارز اور کیمروں کے باوجود یہ کاریں اپنی منزل تک نہ پہنچ سکیں۔ اگلے سال صرف 5 کاریں اپنی منزل تک پہنچی، اور 2007 میں 6 کاروں نے ایک خاصا بڑا ٹیسٹ پاس کیا جس میں انہیں گلیوں میں دوڑایا گیا اور ٹریفک سے بچنے اور ٹریفک سگنل کی پابندی کی پرکھ کی گئی۔ اب دنیا میں کاریں اور ٹرک بنانے والے سب سے بڑے کارخانہ ساز ان کاروں کی پرکھ کر رہے ہیں کہ وہ سڑکوں پر ٹریفک کے رش میں کتنی صفائی سے چلتی ہیں اور شاہراہوں پر ان کی کارکردگی کیسی رہتی ہے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ گوگل گزشتہ کئی برس سے خود بخود چلنے والی یا سیلف ڈرائیونگ کاروں کی پرکھ کر رہا ہے۔ حال ہی میں ڈیملر بینز کے تیار کردہ سامان بردار ٹرک نے جرمنی کی شاہراہ پر کامیاب سفر کیا اور بہت زیادہ ٹریفک ہونے کے باوجود محفوظ رہا۔ اب جاپان کی کمپنی ٹویوٹا کا کہنا ہے کہ وہ اس سال کے آخر تک اپنی لگژری کار لیکسس کے 3 ایسے ماڈل فروخت کرے گی جن میں سیلف ڈرائیونگ کار کی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے۔ موریٹاکا یوشیدا ٹویوٹا موٹر کمپنی سے وابستہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک مصروف شاہراہ پر ایک ڈرائیور کو جو کچھ بھی کرنا پڑتا ہے وہ یہ آٹومیٹڈ ڈرائیونگ والی کاریں انجام دیں گی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کاروں میں لگے سینسرز، جی پی ایس اور کم فاصلے کی وائرلیس ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ کاریں ارد گرد کی ٹریفک سے باخبر رہنے کے لیے سڑک پر دیگر اسمارٹ کاروں سے رابطہ بھی کر سکیں گی اور ڈرائیور کو ممکنہ خطرے سے آگاہ بھی کریں گی۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں ٹویوٹا موٹر کمپنی بہت جلد دیگر کمپنیوں پر سبقت لے جائے گی۔ موریٹاکا یوشیدا کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ عام سڑکوں پر، خاص طور پر دارالحکومت کی ایکسپریس شاہراہ پر ٹریفک کا ہجوم کم کیا جائے، اور سڑک پر حادثات اور ان حادثات کی وجہ سے اموات اور جانی نقصان کم کیا جائے، اور ساتھ ہی ہم معمر اور معذور افراد سمیت سب لوگوں کو آزادانہ آمد و رفت کے ذرائع فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ اسی دوران کاریں بنانے والی بڑی بڑی کمپنیاں اپنی کاروں کو اپ گریڈ کر رہی ہیں۔ جاپان میں روبوٹ ٹیکسی نامی کمپنی کا کہنا ہے کہ آئندہ برس کے آغاز ہی میں وہ اپنی سیلف ڈرائیونگ وینز کی آزمائش شروع کر دے گی۔ چونکہ جاپان میں فی الوقت ایسے قوانین موجود نہیں کہ کاریں ڈرائیور کے بغیر سڑک پر لائی جا سکیں، اس لیے روبوٹ نما ٹیکسیوں میں ایسے ڈرائیور موجود ہوں گے جو اس بارے میں خصوصی تربیت رکھتے ہوں کہ ہنگامی صورتحال میں وہ خود سٹیرنگ کیسے سنبھال سکتے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بھارت میں 10:30 اور واشنگٹن میں دن 12:30 سے 1 بجے تک سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میلز اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔ فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter، اور ای میل کے لیے ہمارا پتہ ہے urdu@voanews.com۔ خط آپ کے لائیو شو ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بھارت میں 10:30 اور واشنگٹن میں دن 12:30 سے 1 بجے تک۔ آپ کے خطوں کے جواب مدثرہ منظر کے ساتھ۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوا۔ جیسا کہ ہم آپ کو پروگرام کے آغاز میں بتا چکے ہیں، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہو چکا ہے۔ پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک، اور بھارت میں 7:30 سے صبح 7:30 بجے تک یہ نشریات آپ سنتے ہیں۔ ہمارے ان پروگراموں میں بہت سے مختلف پروگرام آپ کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔ ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے، ہمیں ان کے بارے میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے، تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں آپ تک اپنی نشریات پہنچا دیں۔ اس نیوز شو کے ایڈیٹر یاسمین جمیل کی، میرے ساتھ پروڈیوسر انجم ہیرل کرتے اور انجینئر کرٹس پائنم، بہجت اجازت چاہتی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ اب آپ ہمارا پروگرام سنیں گے کچھ تو کہیے، اور آج ہفتے کا دن ہے، شہناز آپ کے لیے یہ پروگرام پیش کرتی ہیں اور نیلوفر مغل ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں، تو آئیے پروگرام سنتے ہیں کچھ تو کہیے شہناز عزیز کے ساتھ۔